الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اتقى الله صار آمنا في بلادي
جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اور دو حدیث مبارکہ میں نے سنائی ہے, اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی, اور اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ انا للہ کسی کے انتقال پر پڑھا جاتا ہے, جبکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ بجھ جاتا تھا تو انا للہ پڑھتے تھے, کانٹا چبھ جائے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, بجلی چلی جائے, اس زمانے میں تو چراغ ہوتے تھے, تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انا للہ پڑھنا ثابت ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ کل ما یؤذی المؤمن فہو مصیبہ لہ و اجرہ, ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف پہنچے مصیبت ہے اور اس پر مومن کے لیے اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. آج کل تو لوگ موت ہی پر انا للہ پڑھتے ہیں, اگر کسی موقع پر کسی نے انا للہ پڑھ لیا تو سب گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی کیا کسی کا انتقال ہو گیا ہے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے, بلکہ جو بات بھی مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے اور اس مصیبت پہ انا للہ پڑھنا سنت ہے. کوئی بھی تکلیف پہنچائے, مچھر نے کاٹ لیا ہے, لائٹ چلی گئی ہے, کوئی بھی پریشانی یاد آ گئی, پریشانی یاد آنے سے تکلیف پہنچتی ہے, تو اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے کب؟ کہ جب چراغ بجھ جاتا تھا اور عند لسع البعوضۃ, جب مچھر کاٹتا تھا تو اس وقت بھی انا للہ پڑھتے تھے, اور جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی انا للہ پڑھتے تھے. اسی طرح سے عند لدغ الشوکہ, کانٹا چبھ جانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ ہی پڑھتے تھے. لو بھائی کانٹا چبھ گیا, انا للہ پڑھ لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھا ہے. لہذا گھر میں اگر بجلی چلی جاتی ہے تو اس سنت پہ عمل کیجئے, جب بھی لائٹ چلی جائے, مچھر نے کاٹ لیا, کوئی تکلیف پہنچ جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بجلی فیل ہونے سے گھر میں جو اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرے میں یہ سنت ادا کرنے سے اس سنت کا نور ہمارے دل میں غالب ہو جاتا ہے اور دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. اور جو اس سنت پر عمل نہیں کرتے، جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بجلی فیل ہوتی ہے تو کئی والوں کو گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں. اب فرق دیکھیے آپ دونوں میں کتنا فرق ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بجلی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور کوئی سنت ادا کر رہا ہے. تو یہ ہے تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ انسان، کتنا فرق ہے دونوں میں. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اس کا غم بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس غم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. بجلی فیل ہونے سے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر سنت کی اتباع کی برکت سے وہ تکلیف بھی لذیذ ہو جاتی ہے. علام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. علام جمع ہے علم کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب تعلق نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر غم کو لذیذ کر دیتے ہیں. جیسے کڑوا خربوزے کو سکرین لگی چھری سے تو کاٹا تو سارا خربوزہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور یہ سکرین کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جب شکر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کڑوے خربوزے کو میٹھا کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو شکر کے خالق ہے ان کا نام لینے میں یہ خاصیت نہ ہوگی کہ ہمارے غم کو میٹھا کر دیں. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اپنی مٹھاس کو اللہ کی نافرمانیوں میں تلاش کر رہے ہیں. کم سے کم میرے دوستوں یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سوائے عذاب کے، اللہ کے غضب کے اور بے چینی کے کچھ نہیں ملے گا. اتنا تو عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی میں مزہ آئے گا، چین ملے گا، اپنے نفس کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کر لیں، جتنی عورتیں ہیں ان کو دیکھ لیں، خوب پیٹ بھر کے گناہ کر لیں گے تو پھر سکون مل جائے گا ہمیں. این خیال استو محال استو جنو، یہ تو بیوقوفی ہے. آگ کے اندر مٹی کا تیل ڈالنا آگ کو اور تیز کرے گا. آپ نافرمانی کی جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو نافرمانی سے بجھانا چاہتے ہیں. غم کی آگ جو دل میں بڑک رہی ہے اس کو آپ نافرمانی کی آگ سے بجھانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نار شہوت چے کشت، یہ شہوت کی آگ جو تمہارے اندر بڑک رہی ہے اس کو کیا چیز بجھائے گی؟ شہوت کو شہوت نہیں بجھائے گی، یہ تو اور تیز کر دے گی. انسان سمجھتا ہے کہ سب عورتوں کو دیکھ لوں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا، نفس کا پیٹ بھر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، اور شدت اختیار کر جائے گا، اور تقاضے بڑھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ شہوت کی آگ جو دل میں بڑک رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نار شہوت چے کشت، کیا چیز بجائے گی یہ شہوت کی نار کو؟ فرماتے ہیں، نور خدا، اللہ کا نور اس شہوت کی آگ کو بجائے گا. اللہ کا نور اس شہوت کی آگ کو بجائے گا. نفس جو ہے یہ برینچ ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ہیڈ آفس ہوتا ہے اور جو برینچ ہے، برینچ کا وہی مزاج ہوتا ہے جو ہیڈ آفس کا ہوتا ہے. جہنم کے اندر جب جہنمی کو ڈالا جائے گا تو نہ ان کو موت آئے گی نہ ان کو زندگی ملے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان کو موت آئے گی نہ ان کو زندگی ملے گی. زندگی اور موت کے کشمکش کے درمیان وہ رہیں گے. اگر گناہوں کا مرض شدید ہو تو مجاہدہ کریں. جیسے جس کو کوڑ ہو جاتا ہے تو کیا وہ خودکشی کر لیتا ہے؟ اگر مرض جلد اچھا نہیں ہوتا تو بھی صبر سے علاج کرتا ہے. اسی طرح میرے دوستو اگر نظر بچانے میں شدید تکلیف ہو تو مجاہدہ کرے، اگر غصے کو کنٹرول کرنے میں شدید تکلیف ہو تو مجاہدہ کریں، اسی مجاہدے سے تو اللہ تعالی راستے کھولیں گے. اب ہم جو ہیں مجاہدہ تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور نفس ہمارا دشمن ہے. دشمن کو تکلیف ہوگی تو ہر انسان خوش ہوتا ہے، تو ہمارے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے. اس لیے جو بھی روحانی بیماری ہو اس کو چھوڑنے میں کتنی ہی تکلیف ہو اس تکلیف کو برداشت کر لیں. بار 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 تقاضا ہوگا اس تکلیف کو برداشت کرتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی پھر یہ تقاضے ہلکے ہو جائیں گے. تقاضے تو رہیں گے لیکن کمزور پڑ جائیں گے، اللہ تعالی کی محبت غالب ہو جائے گی، اللہ تعالی کی عظمتیں غالب ہو جائیں گی، آخرت کا خوف غالب ہو جائے گا کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا تو میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی تو میرا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، جبکہ اس وقت سب کچھ سیل کر دیا جائے گا. اعضا بولیں گے جو جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے نامناسب جگہ چھوا تھا، اے اللہ تعالیٰ زبان کا کان بولیں گے کہ اس نے کیا کیا سنا تھا. ہر عضو انسان کا بولے گا، زبان سیل کر دی جائے گی. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، شاعر بھی بہت بڑے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجبوریوں کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ صاحب آج کل بہت مشغولی ہے اس لیے ذکر چھوٹا ہوا ہے، ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اسے کہہ دو کہ آج مشغولی کی وجہ سے روٹی بھی چھوڑ دو. بھائی کیا کوئی مشغولی کی وجہ سے ناشتہ چھوڑتا ہے؟ جسمانی غذا کو تو نہیں چھوڑا، مگر جس روح کے صدقے میں آج چائے انڈا کھا رہے ہیں اس روح کو ناشتہ نہ کرانا، اس کو اللہ کے ذکر کی غذا نہ دینا، روح کو مردہ کرنا ہے. اور جب انسان روح کو اپنا ناشتہ نہیں کرائے گا اللہ کے ذکر سے تو روح ہماری کمزور ہو جائے گی، پھر گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. یہی تو اللہ والوں کا کمال ہے کہ دنیا کے ہزاروں شغل بھی ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، 100,000 حدیث کے حافظ، 14 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اولیاء کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے. یہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں. تو فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے، فرشتوں کو کوئی مشغولیت نہیں ہے، ان کو فکر نہیں ہے روٹی بوٹی لنگوٹی کی، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں سب کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں ہر وقت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی اللہ والے سے سیکھنا، یہ چیز تصوف ہے. اللہ کی عبادت میں محبت کی چاشنی ملا دینا، یہی تصوف ہے. عبادت نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک اللہ والا نماز پڑھتا ہے، سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے سجدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم سر رکھتے ہیں، وہ سر کے ساتھ روح بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ کے صحبت سے دل بنتا ہے. صحابہ کرام کا دل بنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف پوری امت کے لوگ اللہ کہتے ہیں. بتاؤ کس کا اللہ باری ہو جائے گا؟ جس قلب سے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کہیں گے وہ قلب کسی کو حاصل نہیں ہے. اور یہ کہاں سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے. تو جو عبادت خشک ہو, جس میں محبت کی چاشنی نہ ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے چاول بغیر سالن کے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورب کا ایک مجذوب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت سے کچھ دن کے لیے محروم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کی جو مٹھاس اور اس کے قرب کی لذت تھی وہ اسے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا. تو اس حالت کا نام ہے قبض, حالت قبض. تو وہ مجذوب روتا تھا اور اپنی پوربی زبان میں کہتا تھا کہ دلیا بنا بتوا اداس موری سجنی, یعنی دال کے بغیر میرا چاول بے مزہ ہے. اے اللہ, آپ کا ذکر تو کر رہا ہوں لیکن ایسے ہی ہے جیسے کہ کھانا بغیر اس کے چاول کھا رہا ہوں لیکن سالن نہیں ہے. تو سالک پر دو حالتیں پیش آتی ہیں, ایک حالت قبض ہے اور ایک حالت بست ہے. حالت بست میں عبادت میں مزہ آتا ہے, جبکہ حالت قبض میں دل گھبرایا گھبرایا سا رہتا ہے. عبادت میں مزہ نہیں آتا مگر حالت قبض کا درجہ حالت بست سے زیادہ ہے. کیوں؟ حالت قبض میں ناز ٹوٹ جاتا ہے, مزہ نہیں آ رہا, عجب تکبر ٹوٹ جاتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ ہائے ہم تو کچھ بھی نہیں, اپنی عبادت کو بالکل ہی حقیر نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہائے یہ میں کیا کرتا ہوں. تو مزہ نہ آنے سے ناز اور عجب ٹوٹ جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ عبد اللطف ہے یا عبد اللطیف ہے, یعنی مزے کا غلام ہے یا ہمارا غلام ہے. جب اس کو مزہ ملتا ہے تب ہمارا نام لیتا ہے, جب مزہ نہیں ملتا تو ہماری غلامی کو چھوڑ دیتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے. اس لیے علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دعا فوراً قبول ہو گئی, ابھی مانگا اور شام تک قبول ہو گئی, اب ہمارے شکریہ کے خوب عبادت کر رہا ہے. خوب اللہ کی عبادت کر رہا ہے. فرماتے ہیں یہ اللہ کے سامنے اپنے نفس کی خوشی کی وجہ سے کھڑا ہے. دعا قبول ہو گئی, خوب اللہ کو ذکر کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور جس کی دعا قبول نہیں ہوئی, غمزدہ آدمی ہے, شکستہ دل ہے, ٹوٹا ہوا دل ہے, وہ اگرچہ نامراد اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے ٹوٹے ہوئے دل کی کیا قیمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. یہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کیوں پیدا کی جب ان کو توڑنا تھا, تو اس کا جواب بھائی اسی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں تقاضے اور خواہشات اس لیے پیدا کی کہ ان میں جو تقاضے اور خواہشات اللہ کی مرضی کے خلاف ہے بندہ ان کو توڑ دے, یعنی اپنے دل کو توڑ دے اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کو حاصل کرتا رہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, نہ گھبرا کوئی دل میں گر کر رہا ہے, نہ گھبرا دل میں کوئی گر کر رہا ہے, مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. اب فرمایا کہ اللہ کی یاد کے صدقے میں غموں کا کیا حال ہوتا ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے غم بھی میٹھے کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کے صدقے میں کتنا ہی کڑوا غم ہو, اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے صدقے میں اس غم کو میٹھا بنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی, بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. اللہ کے نام کے صدقے میں اللہ کے راستے کے غم میں غم بھی جو ہے وہ لذیذ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر غم میں کسی اللہ والے کے آنسو نکل آئیں تو یہ نہ سمجھو کہ بابا یہ بابا کے جو دعوی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ تو رو رہے ہیں۔ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت میں رونا بھی ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم میں تمہاری جدائی سے غمزدہ ہوں، اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے لیکن دل میں اللہ کی تسلیم سے یہ دل تھا نا وہ چین سے تھا، دل میں لطف محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو تسلیم کی برکت سے جب اللہ کی مرضی، جیسے کوئی مرچ والا کباب کھائے اور مرچوں کی وجہ سے سی 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 کرے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اور جو پاس بیٹھا ہوا ہے کہے کہ جناب آپ تو مصیبت زیادہ معلوم ہو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ کباب آپ کیوں کھا رہے ہیں، اس بلا کو چھوڑ دیجئے، تو وہ کیا کہے گا، ارے بے وقوف یہ بلا نہیں ہے، یہ آنسو مزے کے ہیں، لذت کے ہیں، یہ مصیبت کے آنسو نہیں ہیں۔ اللہ والے اگر کبھی رو بھی پڑیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں، دل تسلیم اور رضا کے لذت سے مست ہوتا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہوئے، ہاں آرزو کے شکست ہونے سے آنسو بہ سکتے ہیں، مراد پوری نہیں ہوئی، مراد پوری نہیں ہوئی۔ تو علامہ قشیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوئی، آرزو کی تھی مگر اللہ نے بظاہر وہ آرزو پوری نہیں کی، یعنی جو دعا مانگی تھی اس کا ظہور نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کیے جا رہا ہے، یہ اللہ تعالی کا بہت محبوب بندہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ دعا قبول نہیں ہوئی، آرزو تمنا پوری نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی سر تسلیم، سر ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور استقامت کے ساتھ اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، کتنا بڑا درجہ ہے اس کا۔ مومن کی تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی چار قسمیں ہیں، چاہے تو جو مانگا اللہ وہی دے دیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی دنیا میں نہیں دیتے آخرت میں اس کا بدل دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی بلا مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم دعا قبول کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کی مثال، جیسے کہ بچہ ابا سے بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، اور ابا کار خرید دیتا ہے، تو کیا اس کی دعا، اس کی درخواست قبول نہیں ہوئی؟ بیٹے نے 100 روپے مانگا، ابا نے 500 روپے دے دیے، تو کیا اس کی بات قبول نہیں ہوئی؟ تو کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے جو بندہ مانگتا ہے، بلکہ اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتے ہیں تاکہ بہت دن تک ہم سے دعائیں مانگتا رہے، ہماری چوکھٹ پر گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، ورنہ جہاں دعا قبول ہوئی جناب یہ فوراً بھاگ نکلے وہاں سے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ جناب بڑی سے بڑی سلطنت بھی نہیں دے سکتی اس کا بدلہ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے تیری کون کون سی دعائیں قبول نہیں ہوئی جو تُو نے دنیا میں مانگی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ یہ شخص کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اس لیے اگر دعا کا ظہور نہیں ہو رہا تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا ہی کیا کم لطف ہے جو آپ دعا کے ظہور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی دعا خود ایک عبادت ہے، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عبادت میں مشغول رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ امام رومی رحمتہ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرمائی کہ از دعا نبوت مراد عاشقہ، دعا مانگنے سے بہت سے عاشقوں کی مراد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی، اسی بہانے کیا ہوتا ہے محبوب حقیقی سے مناجات اور گفتگو کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے کہ دعا کب قبول ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا مانگنے ہی میں مست ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کی لذت میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے، امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کے لیے ان کے حضور ہمارے ہاتھ اٹھتے رہے، یہ کیا کم اعزاز ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں اور ساری کائنات ان کے نیچے ہوتی ہے، کیا بات فرمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے۔ جب بندہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، کیا یہ کم نعمت ہے۔ ہاں اللہ سے امید رکھیں کہ شاید اب قبول ہو جائے، شاید اب قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہیں، جن کی ذات پاک اور ذات گرامی پر یہ آیت نازل ہوئی، کوئی صاحب کہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگی لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، تو نعوذ باللہ کیا قرآن غلط ہو جائے گا؟ تو دوستو یہ سب دعا، یہ سب قبولیت کی قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو مانگا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دے۔ کوئی شخص ہے کہتا ہے کہ اللہ میاں ہماری شادی بہت حسین عورت سے ہو جائے، وہ اللہ میاں کو دیوان غالب پیش کر رہا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے، چہرہ کتابی چاہیے، جیسے اخباروں میں رشتے کے طالبین لکھتے ہیں کہ چہرہ کتابی ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اس معیار کی حسین بیوی نہیں دی بلکہ اس کے بدلے میں دیندار بیوی دے دی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ دین کو زیادہ اہمیت دو، حسن کو زیادہ اہمیت مت دو، کیونکہ حسن عارضی ہے، جب سیرت سے ساری زندگی سابقہ پڑے گا، حسن سے تو نہیں پڑے گا نا، حسن تو زائل ہو جائے گا بڑھاپے میں، لیکن سیرت پوری زندگی ساتھ رہے گی۔ اگر سیرت کی خراب ہے عورت، تو کرنے والی ہے، تو بھائی تو بھی صبر سے کام لو۔ چند بچے ہو جانے کے بعد صورت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، سیرت سے ہی پالا پڑتا ہے۔ تو جس میں دین زیادہ ہو اس کو ترجیح دو، اور اگر دونوں چیزیں ہیں تو پھر سبحان اللہ، نور نالا نور۔ لیکن میرے دوستو بعض ایسے بددین لوگ حسن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چاہے فلم ایکٹر ہو، بے پردہ مخلوق تعلیم سے بالکل ہی اس کے اخلاق خراب ہوں، ایک نظر دیکھا پاگل ہو گئے۔ یہ شخص واقعی پاگل ہے، جو صورت کو دیکھتا ہے اللہ کے تعلق کو نہیں دیکھتا، دینداری کو نہیں دیکھتا، صورت کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کو اللہ تعالی سے کتنا تعلق ہے، تلاوت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہو، دیندار ہو، ورنہ اگر شوہر بیمار پڑ گیا تو بھاگ گئی، شوہر پر فالج گر گیا تو ایک دو تین سب ختم۔ جب دیکھا کہ شوہر بیکار ہو گیا تو طلاق لے کر دوسروں شادی کر لی. اس لیے اگر وفاداری چاہیے تو دین دیکھو. دین امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے حسین تھے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے طالب علم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ ان پر نظر نہ پڑے, نظر کی حفاظت کرتے تھے. ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافت عینہ مع کمال تقواہ. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کمال تقویٰ کے باوجود امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اپنے درس میں پیچھے بٹھاتے تھے آنکھوں کی چوریوں کے خوف سے کہ کہیں آنکھیں خیانت نہ کر جائیں. سبحان اللہ. علامہ شامی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کمال تقویٰ کے بارے میں لکھتے ہیں, کیا جس نے 40 برس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو, اس کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے کوئی انسان. لیکن دیکھ لیں کہ یہ ان حضرات کا تقویٰ تھا. یہ چاہتے تھے کہ آنکھوں سے کسی قسم کی خیانت کا شبہ بھی نہ ہو. یہ امت کو سبق دے گئے ہیں. امرت تھے, امرت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نظر بچائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی بیمار طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا ہے, اس میں قوت ضبط نہیں ہے. حالانکہ یہ سب حماقت کی باتیں ہیں. بتائیے آج اس تقویٰ کی بدولت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعریف ہو رہی ہے یا بدنامی ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں بتائیے. اس لیے جو بچپن میں بڑی احتیاط کی اور تقویٰ کے ساتھ رہے. اس لیے میرے دوستو کسی وقت بھی اپنے تقویٰ پہ لقوا نہ گرنے دیں. اب امام محمد رحمت اللہ علیہ نے شادی کے بعد 6 کتابیں لکھی, سیر کبیر سیر صغیر, جامع کبیر جامع صغیر, مبسوط زیادات. یہ 6 کتابیں. تو کیا ہوا کہ ایک دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ان کا کھانا لینے ان کے گھر گئے تو کسی طرح ان کی نظر امام صاحب کی اہلیہ پر پڑ گئی. ہوا تیز چلی ہوگی تو نقاب ہٹ گیا ہوگا. تو دیکھا کہ اپنے استاد کے چہرے کی بنسبت بیوی کا بالکل ہی عجیب حلیہ جغرافیہ تھا, بہت ہی بدصورت. بس روتا ہوا آیا اور کہا کہ استاد اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کر دوں. آج استانی صاحبہ پر اچانک نظر پڑ گئی, میں نے قصدن نہیں دیکھا, اچانک نظر پڑ گئی, لیکن اب میں رو رہا ہوں کہ آپ کی قسمت کیسی ہے, آپ کیسے دن گزار رہے ہیں, کس طریقے سے آپ کے دن کٹتے ہیں, آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا کہ جیسے اللہ نے آپ کو حسن دیا آپ نے ویسی شادی کیوں نہیں کی. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہنسے فرمایا کہ بھائی جوڑے تقدیر سے بنتے ہیں, قضا اور قدر سے ہوتے ہیں, لیکن یہ سوچو کہ میں جو یہ 6 کتابیں لکھ رہا ہوں جن کا تم لوگ مجھ سے سبق پڑھ رہے ہو, تو اگر میری بیوی بہت زیادہ حسین ہوتی تو اس وقت میں اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہوتا, تم دروازہ کھٹکھٹاتے تو میں کہتا کہ میں بہت بیزی ہوں, بہت ضروری مشغلے میں مشغول ہوں. آج جو میں یہ بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر رہا ہوں تو ان کتابوں کو لکھنے کے لیے وقت اور فراغ دل چاہیے. اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, عجیب جملہ تھا, کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں اس کو مٹی کے کھلونوں میں مشغول نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیں یہ عظیم و شان فقہ کے عظیم و شان الفاظ, یہ کس کے ہیں؟ یہ فقیہ سے بہت بڑے. کیسے ہیں الفاظ ان کے؟ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس پر نبیوں کے سر کٹے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دامن احد میں شہید ہوئے۔ اگرچہ دوستو دین پر چلنے میں صحابہ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن عین اس وقت بھی رحمت کی بارش ہو رہی تھی جب جنگ احد میں کفار جیت کر واپس چلے گئے، صحابہ کے دلوں پر غم تھا، تو ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالی نے چین کی ہوا بھیجی، امانتن نعاسا، اس ہوا سے صحابہ کا غم غلط ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اونگ بھیج دی، اور جب وہ اونگ آئی، کان یسقط سیوفنا، ہماری تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گر گئی، ہم بار بار اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کی یہ پریشانیوں پر مجھ کو رحم آیا، میں نے ایک ہوا بھیجی جس سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پر اونگ طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ اور پریشانی دور ہو گئی۔ تو جنگ بدر میں جب صحابہ پر اونگ بھیجی گئی، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور عبادت کرتے رہے، کیونکہ نبیوں کو اونگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جنگ بدر میں اللہ کی کھلی مدد نصرت کے بعد جب جنگ احد میں دشمنوں کو کچھ کامیابی ہوئی، تو منافقین کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے کہ اگر ہم مقبول ہیں تو یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم کو یہ تھوڑی دیر کی شکست کیوں ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم دن بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر تمہیں صدمہ پہنچا ہے تو پہلے جنگ بدر میں کافروں کو بھی شکست کا زخم پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ ظاہری طور پر ثابت ہو جائے کہ کون مخلص اور کون منافق، کیونکہ اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوتی تو ہر منافق کہتا کہ چلو میاں وہاں مال غنیمت لے لیں گے، وہاں تو جناب شکست کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا کہ غیر مخلص بھی اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی فتح دیں کبھی شکست، تاکہ مخلص مومن کا پتہ چل جائے۔ مومن کے اخلاص کا پتہ تب چلتا ہے جب مصیبت آئے، کیونکہ مومن مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا، یاد رکھیں، مصیبت میں بھی بندہ مومن اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن اس لیے بدلے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو ظاہر طور پر دکھا دے، یہ ہیں اصلی مومن جو ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہتے ہیں، یہ منافقین نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ اس شکست کی یہ ہے کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہم تم میں سے بہت سے لوگوں کو شہادت بھی دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اگر صحابہ شہید نہ ہوتے تو کفار قرآن پر اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ذکر کیا ہے، تو جناب شہداء کا طبقہ کہاں ہے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شہادت سے سرفراز فرمایا تاکہ قرآن پاک کی صداقت پر حرف نہ آ سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے یعنی کافروں اور مشرکوں سے محبت نہیں فرماتے، لہذا یہ گمان نہ کیا جائے کہ شاید محبوب ہونے کی وجہ سے ان کو غالب کر دیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس غم اور پریشانی سے ایمان والوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے اتنے فضائل اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ کل کو ایسے نالائق اہل قلم، جو میرے شیخ فرماتے تھے جو قابل سر قلم ہیں، صحابہ کی ناموس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن میں لکھتے ہیں کہ بعض گستاخان قلم اور بعض صحابہ بغض رکھنے والے، صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والے بدبختوں نے صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، سبحان اللہ، ہم نے صحابہ کی چوک اور خطا کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، سبحان اللہ، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں اپنے اندر حکمت و معانی کا دریا رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں، سبحان اللہ۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرماتے ہیں اف کتنا ہے تاریخ، یہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی عجیب ہے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، ناراضگی میں سانس لینا رہا ہے، اس کی ناراضگی میں سانس لیتے ہیں کہ اے نفس لیا تھا، تم بھی اپنے نفس کے باب خیبر کو توڑ دو۔ نہیں ہے کوئی توجہ، نہیں ہے کوئی مشقت، نہیں ہے کوئی توجہ، نہیں ہے کوئی مشقت، نہیں ہے کوئی مجاہدہ، نہیں ہے چھوڑنے میں، برائیوں کو چھوڑنے میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنی طرف ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں، بے شمار، ایک نہیں بے شمار اللہ سبحانہ تعالی دروازے کھولتے ہیں ہدایت کے، ایک دروازہ نہیں کھلتا، بے حساب بے حساب اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو جب انسان ہمت کر لیتا ہے اللہ کے راستے میں اور ٹھان لیتا ہے، مان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ جان میری اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، لیکن کیوں نہ اس جان کو میں اس خالق جان پہ فدا کروں، جان تو میری نکلنی ہے ایک دن، دشمن کی جان بھی نکلتی ہے، کفار کی جان بھی نکلتی ہے، لیکن ان کی جان جب نکلتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کے حالت میں نکلتی ہے، مومن کی جان جب نکلے تو اللہ کی فرما برداری میں جان نکلے اس کی، ایسی حالت میں ہمیں موت کا فرشتہ نہ پائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جس وقت انسان بد نظری کرتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، کسی سینما میں ہے یا موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، اس وقت اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو ہماری موت کیسی ہوگی، ذرا سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں۔ جس حالت میں انسان مرتا ہے اس حالت میں اس کا حشر ہوتا ہے، جس حالت میں ہماری روح قبض ہوگی اسی حالت میں ہمارا حشر ہوگا، اور قیامت کے دن ایک کثیر مخلوق وہاں ہوگی، ان کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات بیت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے رو رہے ہیں، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ اس بندے کو قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، اللہ کے سامنے ہمارے حالات ایسے ہیں جیسے ہمارے سامنے سورج ہوتا ہے، کوئی ہمارے دل کی حالت چھپی ہوئی نہیں ہے، سورج نکلا ہوتا ہے باہر، کوئی بادل نہیں ہے، انسان کو 100% کیا 1000% یقین ہوتا ہے کہ سورج میرے سامنے ہے، کتنا واضح ہوتا ہے، اس سے زیادہ واضح اللہ کے سامنے ہمارا دل ہوتا ہے، ہمارے قلب کے حالات ہوتے ہیں، ہمارے تفکرات اور ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہمارے ارادے مستقبل کے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، جانتے ہیں چوریاں آنکھوں کی، سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. تو اس چیز کا اگر مراقبہ رہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے حالات ایسے کھلے ہوئے ہیں، جو انسان اعمال کرتا ہے سارے اس کی کتاب میں محفوظ ہو رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، یہ جو مکرم فرشتے ہیں یہ ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہر چیز لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن یہ کتاب کھل مکھلی ہمارے سامنے آ جائے گی. اس لیے کہ چیپٹر آف اور لائف، ہماری زندگی کے چیپٹر، ہماری پوری کتاب ہمارے سامنے. جیسے کہ انسان ایک کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کے اندر وہ چیپٹر عنوانات لکھتا ہے، پھر اس میں چیپٹر بناتا ہے. تو یہ سمجھے کہ روزانہ ایک زندگی کا ہمارا ایک دن گزر رہا ہے، اور ہمارا زندگی کا ایک صفحہ جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھر دیا ہے کہ آج ہم نے کیا 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 ہے. خود ہی انسان اپنی کتاب لکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے کہ میں نے آج کیا کیا کام کیا ہے. تو وہ کتاب قیامت کے دن سامنے آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو، تم نے دیکھو تمہاری کتاب ہے، تم نے کیا 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 ہوا ہے، اس میں پڑھو، تم دیکھو کیا کیا تم نے کیا دنیا میں رہ کر. اس لیے میرے دوستوں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقل مند وہ شخص ہے کہ جو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا. دنیا کا لاکھوں کروڑوں فائدہ ہو جائے لیکن اگر اس میں اللہ ناراض ہیں تو ہم اس فائدے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ اس سے ناراض ہیں. ایک پوری مٹکا آپ کے پاس دودھ ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب آ جاتا ہے تو آپ اس کو پیتے نہیں ہیں؟ پورا مٹکا دودھ کا ہے، ارے بھائی ایک قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ایک نافرمانی آ جاتی ہے، ہمارے تو چہرے پہ بل بھی نہیں آتا. اللہ کی نافرمانی پہ کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کے ہمارے اندر ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی، افسردگی بھی پیدا نہیں ہوتی. ہمارے معاملات چھوٹتے جا رہے ہیں، ذکر تلاوت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور ناشتے میں ہمارا کوئی ناغا نہیں ہوتا. روٹی اور مرنڈا اور انڈا حسب معمول جاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اے اللہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تجھے یاد کر کے میں جی اٹھا، تجھے یاد کر کے میں جی اٹھا، تجھے بھول کر کے میں مر گیا. یہ تعلق بندے کو ہونا چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ، جیسے مچھلی کو تعلق پانی کے ساتھ ہے. پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. ہزاروں عیشے اس کو دے دے پانی کے باہر کہ تمہارے لیے فش کباب بھی ہیں اور کباب بھی ہیں، انڈے بھی ہیں، صوفے، قالین، بڑی بڑی بلڈنگیں تمہارے لیے ہیں، ذرا باہر تو آؤ. مچھلی کہے گی باہر آنا میرے لیے موت ہے. کہیں گے پانی کے اندر بڑے بڑے مگرمچھ، بڑی بڑی ویل مچھلیاں آ گئی تو یہ کھا جائیں گی، تو کوئی بات نہیں، میری زندگی موت میری پانی کے اندر ہی ہے، جینا مرنا میرا پانی کے اندر ہے. ہزاروں مصیبتیں آتی رہیں لیکن مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا جینا مرنا میرا دین ہے، جینا مرنا مجھے دین کے اندر ہی ہے. ہزاروں مصیبتیں آتی ہیں، آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آتی رہیں لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ذرا سی دعا صبح دعا کی اور جناب رات کو دعا قبول ہو گئی، خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ تو نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کیا کہ اللہ نے ہماری مراد پوری کر دی اور اب ہم خوب اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں. اور ایک بندہ ہے کہ اس نے دعا کی، خوب خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. علامہ قشیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، دعا قبول نہیں ہوئی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے نہیں ہٹتا، لگا رہتا ہے، اس شخص کا درجہ بڑا اونچا ہے. یہ عبد اللطف نہیں ہے، عبد اللطیف ہے، مزے کا غلام نہیں ہے، اللہ کے بندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کام پورا ہو گیا، خوب بندگی ہم بجا لا رہے ہیں، جیسے ہی ہماری دعائیں قبول نہیں، ہمارا کام فیل ہو گیا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، ریورس گیئر لگا دیا. تو یہ تو اس کے خلاف ہے, بندگی کے خلاف. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. تجھے یاد کر کے میں جی اٹھا, تجھے بھول کر کے میں مر گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت اپنی عطا فرما دے. یہ میرے دوستو یہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت میں رہ کر. بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اس کو عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو ایسی محبت اپنی عطا فرما دے. ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. جس حال میں رکھے, کیا شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی بھی. میرے دوستو اللہ تعالیٰ امتحانات بھیجتے ہیں, مخلص اور غیر مخلص کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. کون مخلص ہے, کون ہمارا ہے اور کون اپنے خواہشات کا بندہ ہے. میری خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں, خوب اللہ کی بندگی بھی جاری ہے. اور جیسے ہی ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اور ہم جو ہیں نعوذ باللہ پیچھے ہٹ گئے, ایسی بندگی تو اللہ کو نہیں چاہیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنگ کے اندر شکست بھی ہوتی تھی, ان کو شکست بھی ہوتی تھی, فتح بھی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیشہ ان کو فتح عطا فرما سکتے تھے, لیکن اس سے کیا ہوتا, غیر مخلص بھی داخل ہو جاتے, منافقین بھی داخل ہو جاتے. یہ تو جیتنے والی پارٹی ہے, چلو یار مال غنیمت ملے گا, ان کی پارٹی میں داخل ہو جاتے. یہ تو یہاں تو شکست کا نام و نشانی نہیں ہے, ہمیشہ فاتح ہوتے ہیں یہ. تو غیر مخلص بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. محرمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق از اول چزا خونی بود, تا گوریزے ہر کے بیرونی بود. عشق جو ہے یہ خون کا راستہ ہے, باہر سے بڑا خونخوار راستہ نظر آتا ہے, لیکن جب اندر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے گلستان ہی گلستان ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غیر مخلص ہیں وہ یہ سب مجاہدات, یہ سب مشقت دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ جیسے منافقین جنگ خندق میں کتنے منافقین بھاگ گئے تھے کہ یہ خندق ہم سے نہیں کودی جائے گی, اتنی مشقت کون اٹھائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بڑا چٹان آ گیا, وہاں پہ جب وہ خندق کی جنگ ہوئی تو بڑا چٹان آ گیا, صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس خندق کو کھود رہے تھے صحابہ کے ساتھ. 3 دن تک کوئی کھانا کوئی کچھ نہیں تھا, اتنی سخت ٹھنڈک تھی کہ صحابہ کی عجیب حالت ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بڑا چٹان آ گیا, یہ پتھر ہی نہیں ہٹنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آلہ تھا, اس سے زور زار مارا, وہاں سے چنگاری آگ کی نکلی. اور وہاں سے دکھایا گیا کہ فارس اور روم جو ہیں وہ فتح ہو رہے ہیں. سید سلمان فارسی ہیں, کوئی صحابی تھے, انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. منافقین کہنے لگے, لو یہ تو یہاں تو کھندکے اور یہاں بھوک فاقے ہو رہے ہیں, یہاں تو مر رہے ہیں اور ان کو سوجی ہوئی ہے, وہاں فتح ہو رہی ہے. روم اور بڑے بڑے سلطنت زمانے کی تھی, بڑے بڑے سلطنت تھی, یہ کیسا اسلام ہے, کیسا مذہب ہے. لیکن صحابہ کی کیا شان تھی, پیچھے نہیں ہٹے وہ. آمنا وصدقنا, ہمارے نبی نے جو بات فرما دی ہے وہ 100% حق ہے. چنانچہ ایسے ہوا, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات ایسے دروازے کھولے کہ روم فارس سب فتح ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ایسا یقین اور ایسی شان, ایسا دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں 100% ہماری کامیابی ہے. اس راستے سے ہٹ کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ذرا سی شان و شوکت پیدا ہو جائے گی اور اس کو ذرا سی کامیابی مل جائے گی, لیکن وہ دائمی کامیابی نہیں ہو سکتی. وہ جس کو دائمی کامیابی کہتے ہیں, صحابہ کرام کو دائمی کامیابی حاصل ہوئی تھی. عارضی طور پہ ان کو وہ شکست تھی, خستہ حال تھے, دنیا کے لحاظ سے بڑے کمزور تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس استقامت کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائی. اب کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, کہ دنیا نے آج تک دیکھا نہیں, نہ قیامت تک کو دیکھے گا. جو صحابہ کرام کو جو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ولقد عفا اللہ عنہ, اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اور ایسی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی, اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو یہ جتنی بھی دنیا کی سلطنتیں ہیں ان سب کی عارضی کامیابی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اپنے اصولوں پہ چلتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے. اس میں شروع شروع میں خونخوار راستہ ہے، پریشانی کا راستہ ہے، مشقت کا راستہ ہے، مجاہدے کا راستہ ہے، لیکن پھر جب انسان استقامت سے لگا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور ایسے کھلتے ہیں پھر کھلتے ہی جاتے ہیں. وہ اللہ کی رحمت کو خود دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سے سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.